اشتہار مفید الاخیار، جاگو جاگو آریو نیند نہ کرو پیارو۔ چونکہ آج کل اکثر ہندوؤں اور آریوں کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ وہ کچھ کچھ کتابیں عیسائیوں کی جو اسلام کی نکتہ چینی میں لکھی گئی ہیں دیکھ کر اور ان پر پورا پورا اطمینان کر کے اپنے دلوں میں خیال کر لیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اعتراضات درست اور واقعی ہیں، اس لیے قرین مصلحت سمجھ کر اس عام اشتہار کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ اول تو عیسائیوں کی کتابوں پر اعتماد کر لینا اور براہ راست کسی فاضل اہل اسلام سے اپنی عقدہ کشائی نہ کرانا اور اپنے اوہام فاسدہ کا محققین اسلام سے علاج طلب نہ کرنا اور خائنین اناد پیشہ کو امین سمجھ بیٹھنا سراسر بے راہی ہے، جس سے طالب حق کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دانشمند لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ جو پادری صاحبان پنجاب اور ہندوستان میں آ کر اپنے مذہب کی تائید میں دن رات ہزارہا منصوبے باندھ رہے ہیں، یہ ان کے ایمانی جوش کا تقاضا نہیں، بلکہ انواع اقسام کے اغراض نفسانی ان کو ایسے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ انتظام مذہبی جس کے باعث سے یہ لوگ ہزارہا روپیہ تنخواہیں پاتے ہیں درمیان سے اٹھایا جاوے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کا جوش و خروش کہاں ہے۔ ماں سوا اس کے ان لوگوں کی ذاتی علمیت اور دماغی روشنی بھی بہت کم ہوتی ہے، اور یورپ کے ملکوں میں جو واقعی دانا اور فلاسفر اور دقیق النظر ہیں وہ پادری کہلانے سے کراہت اور آر رکھتے ہیں اور ان کو ان کے بیہودہ خیالات پر اعتقاد بھی نہیں، بلکہ یورپ کے عالی دماغ حکماء کی نگاہوں میں پادری کا لفظ ایسا خفیف اور دور از فضیلت سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس لفظ سے یہ مفہوم لازم پڑا ہوا ہے کہ جب کسی کو پادری کر کے پکارا جاوے تو ساتھ ہی دل میں یہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کی علمی تحصیلوں اور لیاقتوں اور باریک خیالات سے بے نصیب ہے۔ اور جس قدر ان پادری صاحبان نے اہل اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کر کے اور بار بار ٹھوکریں کھا کر اپنے خیالات میں پلٹے کھائے ہیں اور طرح طرح کی ندامتیں اٹھا کر پھر اپنے اقوال سے رجوع کیا ہے، یہ بات اس شخص کو بخوبی معلوم ہوگی کہ جو ان کے اور فضلائے اسلام کے باہمی مباحثات کی کتابوں پر ایک محیط نظر ڈالے۔ ان کے اعتراضات تین قسم سے باہر نہیں، یا تو ایسے ہیں کہ جو سراسر افتراء اور بہتان ہے جن کی اصلیت کسی جگہ پائی نہیں جاتی، اور یا ایسے ہیں کہ فی الحقیقت وہ باتیں ثابت تو ہیں لیکن محل اعتراض نہیں، محض سادہ لوہی اور کور باطنی اور قلت تدبر کی وجہ سے ان کو جائے اعتراض سمجھ لیا ہے، اور یا بعض ایسے امور ہیں کہ کسی قدر تو سچ ہیں جو ایک ذرہ جائے اعتراضات نہیں ہو سکتے، اور باقی سب بہتان اور افتراء ہیں جو ان کے ساتھ ملائے گئے ہیں۔ اب افسوس تو یہ ہے کہ آریوں نے اپنے گھر کی عقل کو بالکل استعفیٰ دے کر ان کی ان تمام دور از صداقت کاروائیوں کو سچ مچ صحیح اور درست سمجھ لیا ہے، اور بعض آریہ ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن شریف کا ترجمہ کسی جگہ سے ادھورا سا دیکھ کر یا کوئی قصہ بے سر و پا کسی جاہل یا مخالف سے سن کر جھٹ پٹ اس کو بنائے اعتراض قرار دے دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اس کی عقل بھی بباعث تعصب اور انعاد کی زہروں کے نہایت ضعیف اور مردہ کی طرح ہو جاتی ہے، اور جو بات عین حکمت اور معرفت کی ہو وہ اس کی نظر سقیم میں سراسر عیب دکھائی دیتی ہے۔ سو اسی خیال سے یہ اشتہار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر اصول اور تعلیمیں قرآن شریف کی ہیں وہ سراسر حکمت اور معرفت اور سچائی سے بھری ہوئی ہیں، اور کوئی بات ان میں ایک ذرہ مواخذہ کے لائق نہیں، اور چونکہ ہر ایک مذہب کے اصولوں اور تعلیموں میں صدہا جزیات ہوتی ہیں اور ان سب کی کیفیت کا معرض بحث میں لانا ایک بڑی مہلت کو چاہتا ہے، اس لیے ہم اس بارے میں قرآن شریف کے اصولوں کے منکرین کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگر ان کو اصول اور تعلیمات قرآنی پر اعتراض ہو تو مناسب ہے کہ وہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین ایسے بڑے سے بڑے اعتراض بحوالہ آیات قرآنی پیش کریں جو ان کی دانست میں سب اعتراضات سے ایسی نسبت رکھتے ہوں جو ایک پہاڑ کو ذرے سے نسبت ہوتی ہے، یعنی ان کے سب اعتراضوں سے ان کی نظر میں اقوا و اشد اور انتہائی درجے کے ہوں، جن پر ان کی نکتہ چینی کی پرزور نگاہیں ختم ہو گئی ہوں اور نہایت شدت سے دوڑ دوڑ کر انہی پر جا ٹھہری ہوں، سو ایسے دو یا تین اعتراض بطور نمونہ پیش کر کے حقیقت حال کو آزما لینا چاہیے کہ اس سے تمام اعتراضات کا بآسانی فیصلہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر بڑے اعتراض بعد تحقیق ناچیز نکلے تو پھر چھوٹے اعتراض ساتھ ہی نابود ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان کو کافی و شافی جواب دینے سے قاصر رہے اور کم سے کم یہ ثابت نہ کر دکھایا کہ جن اصولوں اور تعلیموں کو فریق مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اور تعلیموں کے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کے مقابل پر نہایت درجہ رذیل اور ناقص اور دور از صداقت خیالات ہیں، تو ایسی حالت میں فریق مخالف کو در حالت مغلوب ہونے کے فی اعتراض 50 روپیہ بطور تاوان دیا جائے گا۔ لیکن اگر فریق مخالف انجام کار جھوٹا نکلا اور وہ تمام خوبیاں جو ہم اپنے ان اصولوں یا تعلیموں میں ثابت کر کے دکھلا دیں بمقابل ان کے وہ اپنے اصولوں میں ثابت نہ کر سکا، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اسے بلا توقف مسلمان ہونا پڑے گا اور اسلام لانے کے لیے اول حلف اٹھا کر اسی عہد کا اقرار کرنا ہوگا، اور پھر بعد میں ہم اس کے اعتراضات کا جواب ایک رسالہ مستقلہ میں شائع کرا دیں گے، اور جو اس کے بالمقابل اصولوں پر ہماری طرف سے حملہ ہوگا اس حملے کی مدافعت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ بھی ایک مستقل رسالہ شائع کرے، اور پھر دونوں رسالوں کے چھپنے کے بعد کسی ثالث کی رائے پر یا خود فریق مخالف کے حلف اٹھانے پر فیصلہ ہوگا جس طرح وہ راضی ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ فریق مخالف نامی علماء میں سے ہو اور اپنے مذہب کی کتاب میں مادہ علمی بھی رکھتا ہو، اور بمقابل ہمارے حوالہ اور بیان کے اپنا بیان بھی بحوالہ اپنی کتاب کے تحریر کر سکتا ہو، تا ناحق ہمارے اوقات کو ضائع نہ کرے، اور اگر اب بھی کوئی نامنصف ہمارے اس صاف صاف منصفانہ طریق سے گریز اور کنارہ کر جائے اور بدگوئی اور دشنام دہی اور توہین اسلام سے بھی باز نہ آوے، تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ کسی حالت میں اس لعنت کے طوق کو اپنے گلے سے اتارنا نہیں چاہتا کہ جو خدا تعالیٰ کی عدالت اور انصاف نے جھوٹوں اور بے ایمانوں اور بد زبانوں اور بخیلوں اور متعصبوں کے گردن کا ہار کر رکھا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ بالآخر واضح رہے کہ اس اشتہار کے جواب میں 20 ستمبر 1886 سے 3 ماہ تک کسی پنڈت یا پادری جواب دہندہ کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر اس عرصے میں علماء آریہ وغیرہ خاموش رہے تو انہی کی خاموشی ان پر حجت ہوگی۔ المشتہر خاکسار غلام احمد، مؤلف رسالہ سرمۂ چشم آریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اشتہار محق اخیار و اشرار۔ ہم نے الفت میں تیری بار اٹھایا کیا کیا، تجھ کو دکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا۔ ہر ایک مومن اور پاک باطن اپنے ذاتی تجربے سے اس بات کا گواہ ہے کہ جو لوگ صدق دل سے اپنے مولا کریم جل شانہ سے کامل وفاداری اختیار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان اور صبر کے اندازے پر مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں اور سخت سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو بدباطن لوگوں سے بہت کچھ رنج دہ باتیں سننی پڑتی ہیں اور انواع اقسام کے مصائب و شدائد کو اٹھانا پڑتا ہے، اور نااہل لوگ طرح طرح کے منصوبے اور رنگا رنگ کے بہتان ان کے حق میں باندھتے ہیں اور ان کے نابود کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہی عادت اللہ ان لوگوں سے جاری ہے جن پر اس کی نظر عنایت ہے، غرض جو اس کی نگاہ میں راست باز اور صادق ہیں وہ ہمیشہ جاہلوں کی زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں اٹھاتے چلے آئے ہیں۔ سوچوں کہ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے، اس لیے اگر ہم بھی خویش و بیگانہ سے کچھ آزار اٹھائیں تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس محبوب حقیقی کی نظر میں اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کی راہ میں دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں، سو اس طرح پر دکھ اٹھانا تو ہماری عین سعادت ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بعض دشمنان دین اپنی افتراء پردازی سے صرف ہماری اظہار رسانی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ بے تمیز اور بے خبر لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ حت الوسع ان ناواقف لوگوں کو فتنے سے بچاویں۔ سو واضح ہو کہ بعض مخالف ناخدا ترس، جن کے دلوں کو زنگ تعصب و بخل نے سیاہ کر رکھا ہے، ہمارے اشتہار مطبوعہ 8 اپریل 1886 کو یہودیوں کی طرح محرف و مبدل کر کے اور کچھ کے کچھ معنی بنا کر سادہ لوگوں کو سناتے ہیں اور نیز اپنی طرف سے اشتہارات شائع کرتے ہیں تا دھوکہ دے کر ان کے یہ ذہن نشین کریں کہ جو لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی تھی اس کا وقت گزر گیا اور وہ غلط نکلی۔ ہم اس کے جواب میں صرف لعنت اللہ علی الکاذبین کہنا کافی سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ ان بے عزتوں اور دیوسوں کو بباعث سخت درجے کے کینے اور بخل اور تعصب کے اب کسی کی لعنت ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشہ نہیں رہا، اور جو شرم اور حیا اور خدا ترسی لازمہ انسانیت ہے وہ سب نیک خصلتیں ایسی ان کی سرشت سے اٹھ گئی ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان میں وہ پیدا ہی نہیں کی۔ اور جیسے ایک بیمار اپنی صحت یابی سے نا امید ہو کر اور صرف چند روز زندگی سمجھ کر سب پرہیزیں توڑ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کھا پی لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی مرض، کینہ اور تعصب اور دشمنی کو ایک آزار لا علاج خیال کر کے دل کھول کر بد پرہیزیاں اور بے راہیاں شروع کی ہیں جن کا انجام بخیر نہیں۔ تعصب اور کینے کے سخت جنون نے کیسی ان کی عقل مار دی ہے، نہیں دیکھتے کہ اشتہار 22 مارچ 1886 میں صاف صاف تولد فرزند موصوف کے لیے 9 برس کی میعاد لکھی گئی ہے، اور اشتہار 8 اپریل 1886 میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں، اور نہ اس میں یہ ذکر ہے جو 9 برس کی میعاد رکھی گئی تھی اب وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ ہاں اس اشتہار میں ایک یہ فقرہ ذوی الوجوہ درج ہے کہ مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا، مگر کیا اسی قدر فقرے سے یہ ثابت ہو گیا کہ مدت حمل سے ایام باقی ماندہ حمل موجودہ مراد ہیں، کوئی اور مدت مراد نہیں؟ اگر اس فقرے کے سر پر اس کا لفظ ہوتا تو بھی اعتراض کرنے کے لیے کچھ گنجائش نکل سکتی، مگر جب الہامی عبارت کے سر پر اس کا لفظ جو مخصص وقت ہو سکتا ہے وارد نہیں، تو پھر خانہ خواہ اس فقرے سے وہ معنی نکالنا جو اس صورت میں نکالے جاتے جو اس کا لفظ فقرہ مذکور کے سر پر ہوتا اگر بے ایمانی اور بد دیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ دانشمند آدمی جس کی عقل اور فہم میں کچھ آفت نہیں اور جس کے دل پر کسی تعصب یا شرارت کا حجاب نہیں، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی ذوی الوجوہ فقرے کے معنی کرنے کے وقت وہ سب احتمالات مد نظر رکھنی چاہیے جو اس فقرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو فقرہ مذکورہ بالا، یعنی یہ کہ مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا، ایک ذوی الوجوہ فقرہ ہے جس کی ٹھیک ٹھیک وہی تشریح ہے جو میر عباس علی شاہ صاحب لدھانوی نے اپنے اشتہار 8 جون 1886 میں کی ہے، یعنی یہ کہ مدت معودہ حمل سے جو 9 برس ہے یا مدت معہودہ حمل سے جو طبیبوں کے نزدیک 2.5 برس یا کچھ زیادہ ہے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر حمل موجودہ میں حسر رکھنا مخصوص ہوتا تو عبارت یوں چاہیے تھی کہ اس باقی ماندہ ایام حمل سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے ہم نے اس اشتہار میں اشارہ بھی کر دیا تھا کہ وہ فقرہ مذکورہ بالا حمل موجودہ سے مخصوص نہیں ہے، مگر جو دل کے اندھے ہیں وہ آنکھوں کے اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے اب کی دفعہ لڑکا عطا نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اب کی دفعہ ہی پیدا ہوتا تو ایسے لوگوں پر کیا اثر پڑ سکتا جو پہلے ہی سے یہ کہتے تھے کہ قواعد طبی کے روح سے حمل موجودہ کی علامات سے ایک حکیم آدمی بتلا سکتا ہے کہ کیا پیدا ہوگا۔ اور پنڈت لیکھ رام پشاوری اور بعض دیگر مخالف اس عاجز پر یہی الزام رکھتے تھے کہ ان کو فن طبابت میں مہارت ہے، انہوں نے طب کے ذریعے سے معلوم کر لیا ہوگا کہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب محمد رمضان نام نے پنجابی اخبار 20 مارچ 1886 میں چھپوایا کہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دینا من جانب اللہ ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جس نے ارسطو کا ورکس دیکھا ہوگا، حاملہ عورت کا کارورہ دیکھ کر لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا ٹھیک ٹھیک بتلا سکتا ہے۔ اور بعض مخالف مسلمان یہ بھی کہتے تھے کہ اصل میں 1.5 ماہ سے یعنی پیش گوئی بیان کرنے سے پہلے لڑکا پیدا ہو چکا ہے، جس کو فریب کے طور پر چھپا رکھا ہے اور عنقریب مشہور کیا جائے گا کہ پیدا ہو گیا۔ سو یہ اچھا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تولد فرزند مسعود موعود کو دوسرے وقت پر ڈال دیا، ورنہ اگر اب کی دفعہ ہی پیدا ہو جاتا تو ان مزریات مذکورہ بالا کا کون فیصلہ کرتا۔ لیکن اب تولد فرزند موصوف کی بشارت غیب محض ہے، نہ کوئی حمل موجود ہے، نہ ارسطو کے ورکس یا جالینوس کے قواعد حمل دانی بالمعارضہ پیش ہو سکیں، اور نہ اب کوئی بچہ چھپا ہوا ہے تا وہ مدت کے بعد نکالا جائے، بلکہ 9 برس کے عرصے تک تو خود اپنے زندہ رہنے کا ہی حال معلوم نہیں، اور نہ یہ معلوم کہ اس عرصے تک کسی قسم کی اولاد خانخواہ پیدا ہوگی، چہ جائے کہ لڑکا پیدا ہونے پر کسی اٹکل سے قطع اور یقین کیا جائے۔ اخیر پر ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اخبار مذکورہ بالا میں منشی محمد رمضان صاحب نے تہذیب سے گفتگو نہیں کی، بلکہ دینی مخالفوں کی طرح جا بجا مشہور افتراء پردازوں سے اس عاجز کو نسبت دی ہے۔ اور ایک جگہ پر جہاں اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی، اس پیشگوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں کہ الہام کئی قسم کا ہوتا ہے، نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا۔ ہم اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتے، ناظرین منشی صاحب کی تہذیب کا آپ اندازہ کر لیں۔ پھر ایک اور صاحب ملازم دفتر ایگریمر صاحب ریلوے لاہور کے، جو اپنا نام نبی بخش ظاہر کرتے ہیں، اپنے خط مرسلہ 13 جون 1886 میں اس عاجز کو لکھتے ہیں کہ تمہاری پیشگوئی جھوٹی نکلی اور دختر پیدا ہوئی، اور تم حقیقت میں بڑے فریبی اور مکار اور دروغو آدمی ہو۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے خدائے قادر مطلق، یہ لوگ اندھے ہیں، ان کو آنکھیں بخش، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ عطا کر، یہ شرارتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو نیکی کی توفیق دے۔ بھلا کوئی اس بزرگ سے پوچھے کہ یہ فکرہ یا لفظ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس عاجز کے قلم سے نکلا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا اسی حمل میں پیدا ہوگا، اس سے ہرگز تخلف نہیں کرے گا۔ اگر میں نے کسی جگہ ایسا لکھا ہے تو میاں نبی بخش صاحب پر واجب ہے کہ اس کو کسی اخبار میں چھپا دیں۔ اس عاجز کے اشتہارات پر اگر کوئی منصف آنکھ کھول کر نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی بھی ایسی پیشگوئی درج نہیں جس میں ایک ذرہ غلطی کی بھی گرفت ہو سکے، بلکہ وہ سب سچی ہیں اور عنقریب اپنے وقت پر ظہور پکڑ کر مخالفین کی ذلت اور رسوائی کا موجب ہوں گی۔ دیکھو، ہم نے 20 فروری 1886 میں جو یہ پیشگوئی اجمالی طور پر لکھی تھی کہ ایک امیر نووارد پنجابی الاصل کو کچھ ابتلا درپیش ہے، کیسی وہ سچی نکلی۔ ہم نے سدھا ہندوؤں اور مسلمانوں کو مختلف شہروں میں بتلا دیا تھا کہ اس شخص پنجابی الاصل سے مراد دلیپ سنگھ ہے، جس کی پنجاب میں آنے کی خبر مشہور ہو رہی ہے، لیکن اس ارادہ سکونت پنجاب میں وہ ناکام رہے گا، بلکہ اس سفر میں اس کی عزت و آسائش یا جان کا خطرہ ہے۔ اور یہ پیشگوئی ایسے وقت میں لکھی گئی اور عام طور پر بتلائی گئی تھی، یعنی 2 فروری 1886 کو، جبکہ اس ابتلاء کا کوئی اثر و نشان ظاہر نہ تھا۔ بالآخر اس کو مطابق اسی پیشگوئی کے بہت حرج اور تکلیف اور سبکی اور خجالت اٹھانی پڑی اور اپنے مدعا سے معروم رہا۔ سو دیکھو اس پیشگوئی کی صداقت کیسی کھل گئی۔ اسی طرح سے اپنے اپنے وقت پر سب پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر ہوگی، اور دشمن روسیار نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ رسوا ہوں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو ابھی تک انہیں اندھا کر رکھا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ہمارے دل میں درد اور خیرخواہی کا طوفان مچا دیا۔ سو اس مشکل کے حل کے لیے اسی کی جناب میں تضرع کرتے ہیں، اے خدا نوردہ این تیرا درد نانی را، یامدہ درد دیگر ہیچ خدا دانی را۔ والسلام علی من اتبع الہدا، المشتہر خاکسار غلام احمد، مؤلف براہین احمدیہ، از قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب۔